اسی طرح ابو بکر اور عمر کا ایمان بھی اتنا پختہ ہے جتنا میرا ایمان. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں جہاں اور بہت ساری چیزیں بیان کی وہیں یہ چیز بھی بیان کی کہ ابو بکر اور عمر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کیا مرتبہ اور مقام ہے. کیونکہ سب سے افضل ابو بکر ہے اور اس کے بعد عمر ہے رضی اللہ عنہم اجمعین. پھر فرمایا کہ دیکھو بینما رجل فی غنمہ اذا عدا الذئب. پھر دوسرا واقعہ یہ بیان کیا کہ ایک بھیڑیا بکری کو لے جا رہا تھا تو بکری کے مالک نے اس سے اس کو چھڑایا. تو اس وقت بھیڑیا نے کہا کہ تم نے آج تو مجھ سے اس کو چھڑا لیا ہے اور قیامت کے دن کیا ہوگا. تو پھر لوگوں نے کہا کہ سبحان اللہ الذئب يتكلم ذئب يتكلم. تو اس حدیث میں ان دو واقعات کو بیان کر کے لفظ سبحان اللہ کو تعجب کے طور پہ بیان کیا. اسی طریقے پہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ ام حارثہ یہ مشہور صحابیہ ہیں بدر میں ان کے بیٹے شہید ہوئے تو انہوں نے اس کے بعد آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ام حارثہ نے کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا تو شہید ہو گیا لیکن مجھے آپ بتائیے کہ وہ کہاں ہے, جنت میں گیا ہے یا کچھ اور معاملہ ہے. اگر جنت میں گیا ہے تو پھر میں بہت خوش ہوں اور اگر معاملہ کچھ اور ہے تو پھر میں کیا کروں مجھے سمجھ میں نہیں آتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اواہ بنتی. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ کیا میرا بیٹا جنت میں چلا گیا, یعنی جنت کا لفظ انہوں نے یوں ہی استعمال کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم پاگل ہو گئی, تمہیں یقین نہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں پہ. اور پھر کہا کہ دیکھ اے ام حارثہ تیرے بیٹے کو اللہ نے جو مقام دیا ہے کہا کہ کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ جنت ایک ہی جنت ہے, انہا جنان جنت میں کئی جنتیں ہیں اور تیرے بیٹے کو اللہ نے جنتوں میں سب سے اعلیٰ سب سے برتر سب سے برتر سب سے بہتر جنت دی ہے اور وہ جنت فردوس ہے. ابنک اصابہ الفردوس الاعلیٰ, تیرے بیٹے کو اللہ نے فردوس اعلیٰ جس کو ہم جنت فردوس کہتے ہیں وہ دیا ہے. تو یہ ام حارثہ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ الربیعہ کی بہن ہے. تو ان سے ان کا مقام اتنا یعنی بلند اس حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ان سے ایک مرتبہ غلطی ہو گئی اور انہوں نے ایک انسان کو کوئی چیز ماری اس سے وہ زخمی ہو گیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ان کا معاملہ جب پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جس طرح انہوں نے دوسرے کو زخمی کیا ہے ان سے بدلہ لیا جائے گا. القصاص القصاص. فقالت ام الربیع یا رسول اللہ ان یقتص من فلانا, کیا ام حارثہ سے بھی قصاص لیں گے آپ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. تو ام حارثہ کے بارے میں ان کی بہن نے کہا کہ واللہ لا یقتص منہا, نہیں واللہ یعنی اللہ کی قسم ان سے قصاص نہیں لیا جاتا. وہ ام حارثہ کے بارے میں ان کی بہن نے کہا کہ واللہ لا یقتص منہا, نہیں واللہ یعنی اللہ کی قسم ان سے قصاص نہیں لیا جا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ یا ام الربیع القصاص کتاب اللہ. کہا کہ سبحان اللہ, کیا تم نہیں سمجھتی اس بات کو اے ربیع کی ماں, یہ تو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ قصاص ہوگا, اس میں کوئی کسی کی بات چل نہیں سکتی. تو انہوں نے کہا نہیں واللہ لا یقتص منہا, یا رسول اللہ لا یقتص منہا ابدا, ان سے قصاص کوئی بھی نہیں لے سکتا. تو اس طریقے پہ آپ بار بار یہ کہتے ہیں ان سے کہ سبحان اللہ یا ام الربیع یہ تو قصاص کتاب اللہ میں موجود ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں قصاص وصاص نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا, قصاص وہ قصاص نہیں دے گی. ان کی بہن ہے چونکہ بہن کی طرف سے یہ وکالت کرتی ہے بار بار کہ اللہ کی قسم ام حارثہ سے کون قصاص لے گا. تو اسی اسماء میں یہ ہوا کہ بار بار کے تکرار کے بعد اور بار بار کی یعنی نہ ماننے کے بعد, اب اس میں بھی ایک حکمت ہے کہ ام حارثہ کا اللہ کے رسول کے ہاں جو مقام ہے اس کی بنا پہ وہ مزید سختی اختیار نہیں کرنا چاہتے, صرف یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ قصاص کا معاملہ تو میرے بس اور میرے ہاتھ میں نہیں ہے, اللہ کی کتاب میں اس مسئلے کو بیان کر دیا گیا. اور وہ آگے سے کہتی ہے کہ نہیں میری بہن سے قصاص کون لے گا. اسی اثنا میں جن کا آدمی زخمی ہوا تھا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کا کوئی بدلہ لے لیتے ہیں, ہمیں کوئی پیسے وغیرہ دے دیں تو ہم قصاص نہیں لیں گے. تو فیصلہ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ, اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جس بات پر وہ قسم کھا لے اللہ اسی کو پورا کرتا ہے. صحیح مسلم میں ہم نے وہ حدیث پڑھی ہے جو غریب اور نادار لوگوں کے بارے میں ہے, ان لوگوں کے بارے میں جو مال کے لحاظ سے, خاندان کے لحاظ سے, دنیا کے لحاظ سے زیادہ بڑے نہیں ہوتے لیکن اللہ کے ہاں بڑے ہوتے ہیں. ان کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اشعث اخضر مدفوع بالابواب, اتنے ایسے ہیں جن کے کپڑے اور جسم مٹی اور گرد و غبار سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, یعنی مسکین غریب مزدور لیبر قسم کے لوگ ہیں. مدفوع بالابواب, ان کو دروازوں سے دھتکارا جاتا ہے. بڑے لوگوں کے ہاں وہ جا نہیں سکتے اس لیے کہ وہ چھوٹی سوسائٹی کے لوگ ہیں اور یہ بڑی سوسائٹی کے لوگ. تو کہا کہ ان کا حال پتا ہے کیا, کون ہی ہے, لو اقسم علی اللہ لابرہ, یہ اگر اللہ کی قسم کسی بات پہ کھا لے اللہ اس بات کو ضرور پورا کرتا ہے. یعنی اللہ کو ان سے اتنی محبت ہے کہ اگر یہ کسی بات پہ قسم کھا لے اللہ اس کو پورا کرے گا. اور یہ اولیاء اللہ کی نشانی ہے. جن احادیث میں اولیاء اللہ کی نشانیوں کو بیان کیا ان میں یہ بھی ہے کہ اولیاء اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ کا کوئی ولی کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لے اللہ اس بات کو ضرور پورا کرتا ہے. جس طرح ام حارثہ نے, ام حارثہ کے بارے میں ان کی بہن نے قسم کھائی اللہ نے اس بات کو پورا کیا, ان سے قصاص نہیں ہوا. تو یہ وہ تسبیح ہے جس کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا یہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال سے پہلے جن ایام میں آپ کا وقت قریب آ گیا تھا اور آپ کچھ نشانیاں بتا دی گئی تھیں, تو آپ اپنے سجدے میں اور رکوع میں کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اور ام المؤمنین عائشہ ایک دوسری حدیث میں صحیح مسلم کی یہ کہتے ہیں, یہ ارشاد فرماتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول قبل ان یموت سبحانک وبحمدک استغفرک واتوب الیک. اور یہی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا یہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رات کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بستر پہ نہیں پایا, جب میں آپ کو تلاش کرنے نکلی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں, رکوع میں ہیں یا سجدے میں ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت فقلت بأبي انت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي آخر. تو کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں, میں کچھ اور سمجھتی تھی اور آپ تو کسی اور حال میں ہیں. یعنی میں یہ سمجھتی تھی کہ شاید آپ میرا بستر چھوڑ کے کسی اور اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے اس لیے میں باہر نکلی, لیکن میں تو یہ دیکھ رہی ہوں کہ آپ تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, رکوع اور سجدے میں یہ کہہ رہے ہیں سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت. اور دوسری حدیث میں صحیح مسلم کی کہتے ہیں, یہ ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ سجدے میں ہیں اور سجدے میں اللہ کے سامنے اس دعا کو پیش کرتے ہیں, اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. تو تسبیح کے بارے میں یہ حدیث بھی صحیح مسلم ہی میں موجود ہے, جس میں عبداللہ ابن عمر سے ایک دوسرے صاحب روایت کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں یہ سنا کہ کسی شخص نے یہ کہا نماز میں کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اور بعض دوسری روایات میں یہ آتا ہے کہ نفل نماز میں اور رات کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ نماز میں کسی شخص نے یہ کہا کہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من القائل کلمۃ کذا وکذا, نماز میں یہ دعا اور یہ کلمہ کس نے پڑھا ہے؟ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو پوچھتے, اگر آپ عالم الغیب ہوتے جیسا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہر چیز کی خبر تھی, سب کچھ جانتے تھے, ما کان و ما یکون کا علم تھا, تو اگر آپ عالم الغیب تھے تو کیوں پوچھتے؟ لیکن کیونکہ عالم الغیب نہیں ہے اس لیے پوچھا من القائل کلمۃ کذا وکذا, یہ کس نے کہا؟ تو ایک شخص نے قال رجل من القوم انا یا رسول اللہ, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ دعا میں نے پڑھی ہے. فرمایا کہ عجب تو لہا, میں حیران ہو گیا اس دعا کو سن کر اور یہ دیکھ کر یہ فتحت لہا ابواب السماء, آسمانوں کے سارے دروازے اس دعا کے لیے کھول دیے گئے. اللہ کو یہ دعا اتنی پسند آئی کہ آسمانوں کے دروازے اس دعا کے لیے کھل گئے جب اس شخص نے نماز میں یہ پڑھا کہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اور صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث میں بھی یہی لفظ سبحان اللہ تعجب کے لیے آیا ہے. اس حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی جس پہ آپ سواری کیا کرتے تھے اس کا نام تھا عبدا. تو وہ فرمایا کہ ایک موقع پہ وہ کسی صاحب کے ہاں چلی گئی اور وہاں سے طویل قصہ ہے اس کا جس کو صحیح مسلم کی دو صفحات پر مشتمل ایک طویل حدیث میں بیان کیا گیا. تو اس حدیث کے آخر میں بھی یہ ہے کہ ایک صحابیہ ہے تو انہوں نے اپنی رہائی کے لیے ان کو مشرکوں نے قید کر لیا تھا اور انہیں کسی طرح یہ اونٹنی کسی مکان پہ مل گئی اور انہوں نے اس اونٹنی پر سواری کو اختیار کیا اور اس اونٹنی نے اتنی تیز دوڑ لگائی کہ سارے مشرکوں کے بڑے بڑے مشرکوں کے اونٹوں اور گھوڑوں کو پیچھے چھوڑ دیا. تو یہ خاتون یہ کہتی ہے کہ میں نے نظر مانی, منت مانی کہ اگر میری جان بچ گئی تو میں اس اونٹنی کو اللہ کے لیے ہدا کروں گی. جب مدینہ یہ آئی اور وہاں آ کے لوگوں نے دیکھا دن کی روشنی میں تو کہا کہ یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روشنی ہے. تو اس نے کہا اس خاتون نے کہ یہ مجھے بنا مقام پہ ملی اور میں نے اس کو لے لیا اور میں نے اس پہ سواری کو اختیار کیا اور پھر میں نے یہ نظر مانی کہ اگر میری جان بچ گئی تو میں اس کو ذبا کروں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ مسلم جگت تھا تم تو بہت برا بدلہ اس اونٹنی کو دے رہی ہو, اس نے تمہاری جان بچائی اور بجائے اس کے لیے تم اس کا اکرام کرو تم نے یہ منت مانی کی ذبح اسی کو کرنا ہے. تو آپ نے تعجب کے لہجے میں کہا کہ سبحان اللہ بئس ما جزت تھا یہ تو بہت بڑا بدلہ اس کو دے رہی ہے. تو فرمایا کہ یہ چیز مناسب نہیں ہے اس کو مت ذبح کرو. یہ کہہ کر آپ نے اس اونٹنی کو ذبح ہونے سے بچا لیا. تو یہاں پر بھی لفظ سبحان اللہ ہے. اسی طریقے سے یہ لفظ سبحان اللہ اور سبحانک اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ اللہ کی تسبیح کے لیے ہے اور تعجب کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اور چونکہ دوسرے درس میں ہم نے آخر میں اس حدیث کو پڑھا تھا کہ تسبیح کے اس درس کا اختتام اس حدیث پر ہم کرتے ہیں کہ جس حدیث کو امام بخاری اپنی صحیح بخاری کے سب سے آخر میں لائے ہیں. تو گویا کہ اس طریقے سے وہ اختتام مناسب تھا جس اختتام کو امام بخاری نے اپنے صحیح بخاری کے لیے پسند کیا اور ہم نے اپنے تسبیح کے درس کے اختتام پر اس حدیث کو منتخب کیا جس حدیث پر اس درس کا اختتام ہو گیا تھا جس کا عنوان تسبیح تھا. لیکن بعد میں ان احادیث کو تلاش کرنے کے بعد یہ احادیث ملی تو اب پھر اس تسبیح کے درس کا اختتام پھر ایسی تسبیح پہ ہوتا ہے جو تسبیح کفارہ مجلس کے طور پر پڑھی جاتی ہے. تو گویا کہ تسبیح کے اس درس کی مجلس کو ہم اسی کفارے پہ ختم کرتے ہیں جس کفارے کا مقصد یہ ہے کہ ارشاد فرمایا
إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي مَجْلِسٍ فَلَا يَبْرَحَنَّ مِنْهُ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ. اور دوسری حدیث میں سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ. اور اس حدیث میں پہلی حدیث میں تین کا جملہ ہے کہ تین مرتبہ پڑھا جائے, اور دوسری احادیث میں یہ آیا ہے کہ کفارہ مجلس کی دعا اس مجلس میں پڑھی جاتی ہے کہ انسان کسی مجلس میں بیٹھے جہاں باتیں ہوں, گفتگو ہو, اس لوگ باتیں کریں, اس لوگ باتیں سنیں. تو کیونکہ اس بات کا عموماً اندیشہ اور خطرہ رہتا ہے کہ لوگ بولنے میں احتیاط نہیں کرتے, سننے میں احتیاط نہیں کرتے, تو اس مجلس میں جو ایسی کوئی غلطی وغیرہ ہو جائے اور اس غلطی کے بارے میں انسان اللہ سے معافی مانگنا چاہے اور یہ چاہے کہ اس مجلس کو اللہ قبول کر لے, تو کفارہ مجلس کی دعا وہ یہ ہے, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تو یہ اس میں بھی لفظ سبحان موجود ہے. تو گویا کہ کفارہ مجلس کی دعا پر تسبیح کے اس درس کا اختتام ہوا کہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہ ایک سوال جو یہ پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ عموماً جو سوالات ہمارے پاس آتے ہیں ہمارے بندی والے سے ٹیلی فون پر یا عام طور پہ, ان میں زیادہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے. مسلسل یہ سمجھ لیجیے کہ جو سوالات ہم تک پہنچتے ہیں ان میں 60% سوالات کا تعلق طلاق سے ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت گھروں میں سکون کی جگہ نہیں ہے, گھروں کا نظام بہن بہن ہو گیا ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں, اور یعنی ایک وجہ نہیں ہے اس کو بیان کیا جائے. ہر گھر اور ہر خاندان کا مخصوص ایک ذہن ہے, مخصوص لوگوں سے ان کا آنا جانا ہے اور مخصوص علاقوں جگہوں مکانات اور علاقوں میں رہتے ہیں, تو ہر چیز کا انسان کی زندگی پہ اثر ہوتا ہے. مرد جن لوگوں سے ملتا ہے جو اثر قبول کرتا ہے اس کا اثر بھی گھر پہ بیوی بچوں میں پڑتا ہے, بیوی بچے جن سے ملتے ہیں تو ان کا اثر بھی گھر کی زندگی پہ پڑتا ہے, اور انجام سے سوائے بچے ہونے اور بد نظامی کے کچھ نہیں ہوتا. تو اس لیے ہم نے بار بار لوگوں سے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لیں اور دوسروں تک بھی اس بات کو پہنچائیں کہ گھر میں اختلاف کا پیدا ہونا اور ناراضگی اور رضامندی کا ہونا, سختی اور نرمی کا ہونا, تنگی اور راحت کا ہونا, یہ ایک فطری عمل ہے. انبیاء علیہ السلام کے گھروں میں بھی یہ ہوتا رہا, یہ گھر میں اختلافات بھی ہوئے اور سخت کلامی بھی ہوئی اور حقوق کے معاملے میں سستی اور کوتاہی بھی ہوئی, اور خود سرکار جو عالم علیہ السلام کا معاملہ آپ کی بیویوں ازواج مطہرات کا قرآن میں خود اللہ نے بیان کیا ہے کہ اپنی بیویوں سے کہو کہ اللہ کی رضا اور آخرت چاہتی ہوں یا دنیا چاہتی ہوں, یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. تمہیں صرف دنیا چاہیے تو آگاہ میں تمہیں آگاہ کروں, وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الاخرہ فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي يا نساء النبي يا نساء النبي بار بار كهكر, ويا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك كهكر, اپنی بیوی اور بچیوں کے ذریعے پوری امت کی خواتین تک یہ بات پہنچائیں گے. اس کی ہے اختلافات میں یہ ہوتا, ہم نے حقوق الزوجین میں بیان کیا کئی اور جو اس میں کہ انسان صبر اور تحمل سے کام لے, یہ سمجھنا کہ مرد قوی ہے, مرد کی حکومت زیادہ ہے, مرد کی حکومت ہونی چاہیے. تو مرد کی حکومت تو باہر عورتوں کو حکومت دے دی, گھر میں تم کیسے حکومت کرتے ہیں؟ اگر اتنے مردانی کا شوق ہے تو اپنے ملک میں عورت کی ولی عہد نہیں بنانا تھا, وہاں تو اس کو ووٹ دے دیے, اور یہاں گھر میں آ کے کہتا کہ یہاں نہیں حکومت ہونی چاہیے, اتنا مردانی نہیں دکھائی اور یہاں مردانی دکھائی. تو مردانی کا مطلب جو ہے ظلم جاتی نہیں ہے. اچھا مرد وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ کو, اپنے حواس کو, جذبات کو قابو میں رکھے. اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شدید اور بہادر وہ نہیں ہے جو کشتی لڑتے ہوئے کسی کو پچھاڑ دے, بلکہ اصل بہادر وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھے. یہ اصل بہادری. تو اس نفس پہ اور جذبات میں اس میں جو قابو نہیں ہوتا وہ اس کا حل یہ ہے کہ انسان دین کو سمجھا بھی سکتا ہے اور اس کو ہلکی مار بھی لگا سکتا ہے, اس کو غصہ بھی کر سکتا ہے, اس کو ڈانٹ بھی سکتا ہے, اس سے علیحدگی کو بھی اختیار کر سکتا ہے, لیکن لفظ طلاق کو زبان پر لانا یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے کہ طلاق اگرچہ مباح ہے, جائز ہے, حلال ہے, لیکن حلال اور جائز کاموں میں اللہ کو ناپسند کام ہے. جائز اور حلال اس لیے ہے کہ اگر حلال اور جائز نہ ہوتا تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ لیکن کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا حل سوائے طلاق سے کچھ نہیں ہے, اس لیے اس کو حلال قرار دیا گیا کہ یہ بھی ایک حل ہے. لیکن یہ حل سب سے آخر میں آتا, پہلا حل جو ہے وہ صبر و تحمل ہے, اس کے بعد پھر نصیحت ہے, سمجھانا ہے, پھر ڈانٹنا اور سختی سے خود سمجھنا ہے, اور اس کے بعد پھر اس سے گھر کے اندر رہتے ہوئے آلودگی اختیار کرنا ہے. نہ مرد گھر سے باہر جائے گا, نہ بیوی گھر سے باہر جائے گی, گھر کے اندر آلودگی ہوگی. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ اس کو مار بھی سکتے ہیں اور اس کے گھر کے لوگوں کو بلا کے اس کے ذریعے اس کا دباؤ ڈال کے سمجھا سکتے ہیں. جب کوئی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے, سب کچھ کر کے آپ نے دیکھ لیا اور مہینے گزر گئے, کئی سال گزر گئے, تو بیوی کی بد اخلاقی اور اس کی ان حرکتوں سے کوئی سب سے آخر حل ہے کہ اس کو آپ طلاق دیں. کیونکہ طلاق کی صورت میں ایک طلاق دی جائے گی, زیادہ نہیں, صرف ایک طلاق دی جائے تاکہ اس ایک طلاق کے بعد دونوں رجوع کر سکیں. اس کے بعد بھی اگر رجوع نہ ہو اور رجوع ہونے کے بعد پھر اس کا طلاق درست نہ ہو تو پھر آپ دوسری طلاق دے دیں. لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ وہ تین طلاق فوراً دے دیتے ہیں اور تین طلاق دینے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے غصے میں طلاق دی, میری کسی نے محبت میں طلاق نہیں دی. جب ایسا ہوا کہ انسان جو ہے بہت جوش میں محبت کر رہا اور محبت میں کہنے کے بعد میں محبت بنا دی طلاق کو, آگے یہ کہتے تھے کہ ہم نے غصے میں طلاق دی. طلاق تو بھائی بیوی غصے میں جاتی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ تین طلاق کے بعد مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. چاروں ائمہ کا اتفاق ہے اس بات پر, یہ تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں, تین ایک نہیں ہوتی. تین طلاق کے بعد ہم سے لوگ پوچھتے اور مسائل بیان کرتے ہیں. آج مجھے بڑا دکھ ہوا, ہمارے ضلع کے درس میں ایک ساتھی آنے والے اور بڑے عزیز ساتھی, اور وہ انہوں نے دو تین مہینے پہلے مجھ سے ملاقات کی. میں ان کو سمجھایا کہ بھائی آپ بیوی کو سختی سے منع نہیں کریں, نرمی سے, حکمت سے, محبت سے سمجھائیں اور دعا بھی کرتے رہیں. ہم بھی دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاملے کو سمجھا دے گا. تو وہ ان کا تعلق صرف کسی دیہات سے اور بیچارے نوجوان کے جذبات میں آتے, انہوں نے بیوی کو تین طلاق دے دی. اب وہ کل پرسوں یہ معاملہ ہوا اور اب دونوں خاندان میں سے کوئی فرد بھی نہ دن کو سکون ہوا نہ رات کو چین سے سو سکتا ہے, اس لیے کہ ان کے بچے بھی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیوائی کی صورت میں عورت کہاں جائیں گی اور بچے, ان کی کفالت کون کرے گا؟ اور یہ نوجوان ہے, اس کو کون بیٹی دے گا؟ کسی کو علم ہو گیا کہ یہ ان کا غصہ ایسا ہے, یہ غصے میں آ کے فوراً تین طلاق دے دیتے ہیں, تو کون اپنی بیٹی ایسے آدمی کو دیتا؟ اور وہ جو بیچاری میں اس نے گزاری ہے, وہ طلاق لینے کے بعد ہمارے یہاں جو متعلق عورت کا سلسلہ ہے آپ سب کو پتا ہے کہ طلاق لینے والی عورت سے کوئی نکاح نہیں سکتا, یہ پوچھے بغیر کہ اس کا گناہ تھا یا مرد کا گناہ تھا. تو معاشرے کے اندر ہو جاتے جو اور بوجھ ہے, ان میں سے ایک اور بوجھ کا اضافہ ہو جاتا ہے اور اس سے ایک گھر متاثر نہیں ہوتا, اس سے کئی گھر متاثر ہوتے ہیں. ایک خاندان میں کئی خاندان متاثر ہوتے ہیں اور معاشرے میں اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے, فساد پھیلتا ہے اور لوگ نفسیاتی غریب بن جاتے ہیں. ان لوگ پھر ایک دوسرے کو ختم کرنے سے بھی گھر میں نہیں کرتے, اور اس میں جو قبائلوں کے اندر تو دشمنی بن جاتی ہے. ایک قبیلہ, اب انہوں نے طلاق دی تو ان کا قبیلہ ان کے قبیلے سے ان کی دشمنی بنا ہے, لڑکی والا قبیلہ اس قبیلے سے دشمنی کرے, اور دشمنی میں انسان اندھا ہو جاتا ہے. پھر وہ کسی مسلمان کا خون بہانے سے بھی دریغ نہیں کرتا. ایک شخص کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کی وجہ سے کتنے گھر, کتنے لوگ متاثر ہوئے. جب تک یہ زندہ ہے یہ نفسیاتی مریض بن کے زندہ رہے گا, سکون کسی کو نہیں ملے گا. اس لیے میں اس بات کو آپ تک پہنچاتا ہوں اور آپ دوسرے تک اس بات کو پہنچائیے کہ اللہ کسی پر یہ وقت نہ لائے. لیکن کبھی اگر ایسا موقع ہو کہ اصلاح کی نیت سے طلاق دینی ہو, اس کی صورت میں کہ صرف ایک مرتبہ طلاق دی جائے, صرف ایک مرتبہ, اس سے زیادہ نہیں. تین مرتبہ طلاق دینے سے بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ سنگین صورت اختیار کر لیتا ہے, اور پھر یہ کہ ہم بیویوں کے عیوب دیکھتے ہیں, تو میں نے اس لیے پہلے حضرت زوجہ کے طرف سے بھی کہا تھا جو ہمارے اندر عیب نہیں, جو بیوی کا جو عیب نظر آتا خود ہم تو بیوی کے ممکن 10 عیب ہوں اور ہماری ذات میں 50 عیب ہوں, کیونکہ ہم صاف بہادر ہیں اس لیے بیوی کو ہم نے یہ حق نہیں دیا جو ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ تمہارے اندر بھی تو یہ عیب ہے. اگر بیوی کچھ کہتی ہے تو ان کا زبان دراز ہے, جواب دیتی ہے, اور مرد چاہے تو اس کو بھی سنائے, اس کے ماں باپ کو بھی سنائے, اس کے بھائیوں کو بھی سنائے, پورے خاندان کا کام لینے کی 10 گالیاں دے دے, اس کو حق پہنچتا ہے. لیکن بیوی میں آگے صرف کوئی بات نہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں بیوی زبان دراز ہے, اور پھر وہ ساری حدیثیں سناتے ہیں جو جس سے اگر رائے نہیں ہوگا تو بلت آپ کی یہ ٹھیک داری ہو گئی, اگر وہ بلت میں نہیں تو آپ کہیں بلت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ جانتا کہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے یہاں عدل ہے, اعتدال ہے, انصاف ہے, عورت کے بھی اللہ نے قرآن میں حدیث میں حقوق بیان کیے ہیں. اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے وہ تم میں کا اچھا آدمی ہے, اور جو گھر والوں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے وہ تم میں کا برا آدمی ہے. تو اس چیز کو ہم مد نظر رکھیں اور پھر یہ سوچیں کہ اللہ کے نام سے یہ پرائی بیٹی ہم اس کو اپنے گھر لائے ہیں, اللہ کے نام سے یہ ہمارے لیے حرام چیز حلال ہوگی. تو اس اللہ کا خیال تو کریں, اس لیے فرمایا اللہ نے متق اللہ الذی تسألون نبی جی والارحام, اس اللہ سے ڈرو جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں, ایک دوسرے سے تعارف پیدا ہوتا ہے, اور صلہ رحمی رشتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو ہمیشہ. تو یہ چیز ہمیں عام کرنی چاہیے مسلمانوں کے اندر, خاص طور پر اپنی قوم کے اندر, کہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں کوئی بھی ایک طلاق نہیں دیتا, ہمیشہ تین دیتے اور تین کے بعد بھی پچھتا, دو کا مصیبت ایسی ہے کہ مسجد میں قبضہ کرنا ہے اور ایک دوسرے کے کفر کے فتوے لگانے ہیں اور مسلک میں داخل کرنے کا, جو ہمارے مسلک میں آ گیا تو بولا کہ یہ جنت کی ہے داخل کر, تو ان کو فرصت نہیں ملتی کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کریں, عام لوگوں کو بتائیں, ہر محلے میں بار بار اس کا ذکر ہو کہ بھائی کبھی ایسی نوبت اللہ نہ آئے, لیکن کبھی نوبت اگر آ جاتی ہے تو زبان سے صرف ایک مرتبہ طلاق کا لفظ نکالنا, دوسری کسی مرتبہ نہیں, غلطی کبھی نہ کرنا. اس چیز کو اگر علماء مسجد میں بیان کریں, ریڈیو اور ٹی وی پہ جو علماء درس دیتے ہیں وہ اپنے دروس میں بیان کریں, اس لیے کہ نماز نہ پڑھنے والے ٹی وی دیکھتے ہیں مجھے ان کو بھی کم از کم علم ہو جائے, تو معاشرے کے اندر یہ چیز کم جائے گی, رک جائے گی, طلاق کی جو فیصد ہے یہ کم ہو جائے گی. طلاق تو ہو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن طلاق کے بعد رجوع کا حق حاصل ہو تو گھر آباد رہتا ہے, برباد نہیں ہوتا, طلاق تو ہر معاشرے میں ہوتی ہے. ایک طلاق اگر ہو جائے, دو ہو جائے, اس کے بعد گھر گزرتا نہیں ہے, تو فریقین میں رضامندی بلکہ باہر اس کو حاضی کر لیتے ہیں, پھر وہ گزارا ہوتا رہتا ہے. لیکن وہ مصیبت یہ ہے کہ دو بھی دیتا ہے, تین دیتا ہے, اب جس کی جوان بیٹیاں ہیں اور اس نے تین طلاق دے دی, اب طلاق کے بعد بیوی کہا جائے گی اور نوجوان بیٹیوں کا رشتہ بنائے گا, اور اس کے بارے میں پوچھیں گے کہ اس کے تمہاروں نے فرمانے کے لیے ان کی والدہ کو طلاق دے دی, تو وہ کہیں کہ ہم متعلقہ عورت کی بیٹی سے نکاح ہم رشتہ ایسے گھر میں نہیں کرنا چاہتے, خواہ کسی کا قصور ہو, والد کا ہو یا والدہ کا ہو, اگر مرد کا قصور ہے تو کہیں اس کا باپ رکھتے ہوئے جو والد ہے تو اس گھر میں رشتہ نہیں کرتے. اکثر یہ ہوا ہے, مجھے لوگوں نے بتایا کہ بیٹیاں بوڑھی ہو گئی, جوانی کی عمر سے وہ جو ہے بڑھاپے کی طرف جا رہی ہیں اور صرف اس وجہ سے رشتے آ کر واپس چلے جاتے ہیں کہ ان کی والدہ کو طلاق ہو گئی. اس طریقے سے معاشرے کے اندر فساد پھیلتا ہے, تو اس بات کو ہم عام کریں, اپنے لوگوں تک پہنچائیں, اور علماء سے بھی کہیں کہ وہ اپنی مجلسوں میں, جمعے کے خطبوں میں, اپنے نصیحت میں, واعظ میں, تقریر میں اس بات کو بیان کریں کہ بھائی طلاق جب ہونی ہے تو صرف ایک طلاق نہیں, دو طلاق, تین طلاق سے بھی ہونی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم کریں اور ہمیں اور تمام مسلمانوں کو دین کا صحیح فہم اور سمجھ عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.